Bismillahirrahmanirrahim.
گزشتہ سے بیوستہ یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا یا سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت کے بغیر اس کی اطاعت کرے گا تو وہ ایک شدید غلط فہمی میں مبتلا ہے، کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ محبت کے بغیر اطاعت پر آئے، یہ کمزوری ہے بھائی، اب دل اس میں اٹک جائے گا، یہ 12 جلدوں میں کتاب آئی ہے مکہ مکرمہ سے، ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر احمد بن عبد القیوم، انہوں نے بھیجی ہے، اور یہ اصل میں حرم مکی زادہ اللہ عزن و تعظیمن، اس میں جو مخطوطات ہیں ان کی فہرست، اب اصل تو یہ ہے کہ بیان ختم کر کے اس کو دیکھیں، لیکن بہرحال تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی اطاعت کا دعویٰ کرے بغیر محبت کے، مصنوعی چیزیں وارد ہوتی ہیں، کچھ عرصے کے لیے ایک جذبہ طاری ہوتا ہے اور اس کے بعد آدمی دو چیزوں میں سے ایک چیز کی پیروی کرتا ہے، کبھی وہ پیروی کرتا ہے اپنی جبلت کی، اور جبلت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاقیات، وہ تعلیم جو خود فطرت اندر سے کرتی ہے اور ظاہر سے اس تعلیم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بچے کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ دودھ کو چوسے، یہ باہر سے اسے کسی نے تعلیم نہیں دی، انسانی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ وہ چیرنا پھاڑنا، یہ چیزیں، یہ صفت اس میں داخل ہو، چنانچہ یہ جتنے ویجیٹیرینز ہیں وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم لوگ جانوروں کو ذبح کیوں کرتے ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں شریعت نے جانوروں کو ذبح کرنا، شکار کرنا کوئی اتنا زیادہ اسے اپریشیٹ نہیں کیا، اسے اتنا زیادہ اچھا نہیں کہا، اور منع اس لیے نہیں کیا کہ یہ بھی چیز جبلی ہے انسان میں، اور اس کے جبلی ہونے کی، فطری ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ کینائنز، وہ دانت جو آنکھ کے نیچے بنتا ہے، یہ والا، یہ جتنے جانوروں میں پایا جاتا ہے شریعت نے ان چیزوں کا کھانا حرام قرار دیا ہے۔ یہ دانت چیرنے پھاڑنے میں اپنا ایک خاص مقام رکھتا ہے سارے دانتوں میں، نوکیلا پن اس کا، اور انسان گوشت کھاتا ہے، ہڈی سے اسے نوچتا ہے۔ خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ہے کہ تم ان دانتوں سے گوشت کو ہڈی سے جدا کر کے چباؤ، اور یہ جلدی ہضم ہونے والا ہے اور زیادہ لذیذ ہے۔ تو یہ دانت کا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے گوشت کے کھانے کی، نوچنے کی اجازت انسان کو دی ہے۔ اور جتنے بھی جانور ان کنائنز کے ساتھ ہوتے ہیں وہ حرام قرار دیے، کیونکہ ان میں وحشیانہ پن پایا جاتا ہے۔ یہ کن جانوروں میں ہے؟ شیر میں، چیتے میں، تیندوے میں، بلی میں، اور بہت سے جو جانور بھی ایسے ہیں، کیونکہ ان میں درندگی پائی جاتی ہے، اور اس درندگی کے اثر کی وجہ سے انسانوں میں درندگی آ سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ خود انسان کہتے کسے ہیں؟ انسان کی کئی تعریفات کی گئی ہیں۔ ارسطو نے تعریف کی اور اسے انسان کو سماج اور معاشرے کے ساتھ منسلک کیا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے۔ مناطقہ نے بہت مشہور بات ہے کہ حیوان ناطق، یعنی جس کی بات چیت گفتگو سمجھ میں آتی ہے اس کو۔ لیکن جو تعریف اس کی صوفیہ نے کی ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان در حقیقت نام ہے اس مخلوق کا جو اپنی انا سے باہر نکل آئے۔ بس وہ کہتے ہیں جتنی انا زندہ ہے، ایگو، اپنا وجود، اپنے آپ کو بڑا ماننا اور جاننا، یہ جتنا بھی زیادہ پایا جائے گا اتنا ہی وہ حیوان ہے، اور انسان وہ ہے جو انا سے نکلا۔ اور جتنے یہ درندے ہیں جن میں یہ دانت پایا جاتا ہے، یہ سب سے بڑھ کر اپنی انا میں۔ شیر کو دیکھ لیں، کتوں کو دیکھ لیں، بلیوں کو دیکھ لیں، ایسی بلیاں جو انسانوں پر حملے کرتی ہیں اور وحشیوں کی طرح نوچنے اور چیرنے پھاڑنے کی صلاحیتیں بھی رکھتی ہیں۔ اس لیے جب درندگی طبیعت میں آتی ہے تو انسان دو کاموں میں سے پھر ایک کام کرتا ہے، یا تو اپنی جبلت پہ عمل کرتا ہے۔ اب جبلت میں یہ عمل دھاڑنے کا، چیخنے کا، چیرنے پھاڑنے کا، قتل کا، یہ سب اس کی جبلت میں ہے، اور خدا نے اس کا صحیح راستہ دکھایا تھا، جانوروں کو ذبح کرنا، گوشت کھانا، جد و جہد کرنا، یہ سب چیزیں اللہ نے تلقین کی تھی، اور انسان ان سے ہٹ کے اپنی جبلت کو صحیح کی بجائے غلط جگہ پر استعمال کرتا ہے. نتیجہ یہ کہ وہ سچائی پر قائم نہیں رہتا. نافع رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں بہت بڑے قاری اور صاحب علم اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ایک طرح سے استاد بھی تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے حکومت نے پوچھا، گورنر جو مدینہ منورہ کا تھا اس نے پیغام بھجوایا کہ مسجد نبوی کی امامت کا منصب خالی ہو گیا، امام انتقال کر گئے، تو آپ کیا فرماتے ہیں، اب کس کو امام مقرر کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا نافع رحمت اللہ علیہ سے زیادہ بہتر آدمی میں نہیں جانتا جو مدینہ منورہ میں ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پر کھڑا ہو سکے. تو گورنر حاکم بڑا خوش ہوا کہ ایک اچھا حل مل گیا، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جن کے متعلق فرمایا تھا ان کی تلاش ہوئی اور نافع بلائے گئے. نافع رحمت اللہ علیہ نے امام مالک سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا حضرت میرا تو مشورہ یہ ہے کہ مت جائیں، امامت نہ کریں، اور اگر آپ مسجد نبوی کی امامت میں جائیں گے تو پھر آپ پر تہمتیں بھی لگیں گی اور حاسد اپنے حسد کا اظہار کریں گے. یہ وہ دور ہے جب تبع تابعین کا دور تھا، تبع تابعین کثرت سے پائے جاتے تھے، تابعین بھی پائے جاتے تھے بہت، حسد اس زمانے میں بھی لوگوں کو تھا. یہ ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں جو اتنی جلدی نہیں نکلتی. تو ایک ان کے شاگرد نے کہا کہ حضرت ایک طرف آپ حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ نافع سے ایسا آدمی کوئی نہیں، دوسری طرف خود آپ نے روک بھی رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں سچائی پر قائم، جس نے جو بات مجھ سے پوچھی ہے میں اس میں سچا. نافع رحمت اللہ علیہ اگر اس عہدے کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر انہیں اس مشکل کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ حسد اور دشمنیاں بنیں گی، اور اگر حکومت والے مانتے ہیں تو ان سے بہتر آدمی اس مسئلے کے لیے کوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ان دونوں چیزوں سے پاک تھے. اگر خدا کی محبت حاصل نہیں ہے تو دو چیزوں کی پیروی کرے گا، ایک اپنی جبلت کی، جبلت میں مثلا نیند ہے تو اتنا سونا اتنا سونا اتنا آرام کہ نماز ضائع ہو جاتی ہے ہو جائے، اور بچوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں ہو جائیں، اور وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں، اور مقصد ایک ہی ہے. اس ایک مقصد سے عرض کرتے ہیں، اور جبلت کے ساتھ دوسری چیز جس کی وہ پیروی کرتا ہے اس کا اپنا نفس ہے. خدا کی محبت ان دونوں چیزوں کو توڑتی ہے، جبلت پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ نفس انسانی کو بھی توڑتی ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اس کی پیروی کرتا ہے، اپنے نفس کی پیروی کرے گا. جی میں آیا کہ آج نماز پڑھ لیں تو نماز پڑھ لی، جی میں آیا کہ آج ڈرامہ اور فلم دیکھیں وہ دیکھ لی، نفس کی جو خواہش ہے وہ اس کا خدا بن جاتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا کہ فرائیت من اتخذ الہو, تم نے کبھی اس شخص کی گمراہی پر غور کیا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. اور ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ اللہ علی علم, اللہ تعالی نے اس کے علم کے باوجود اسے چھوڑ دیا ہے کہ گمراہی کی راہ پر چلے. اس لیے یہ جن انسانوں کو, علماء کو, مولویوں کو خاص طور پر یہ زوم ہو جاتا ہے علم کا, یہ بڑی خطرناک چیز ہے, بہت خطرناک چیز ہے. کبھی کبھی تو یہ نشہ موت تک نہیں اترتا. دراں حالے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حال تھا کہ مہاجرین کثرت سے آئے, کئی سو افراد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوے کی اجازت حضرت ابوبکر, عمر اور علی رضی اللہ عنہ کو دی, اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, یہی تین چار آدمی تھے. اور وہاں مدینہ منورہ کے رہنے والے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کو اجازت دی تھی فتویٰ دینے کی. اور ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے 20 مفتی دیکھے مدینہ منورہ میں, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے تھے, اور ہر کوئی کہتا تھا کہ مسئلہ کسی اور سے پوچھ لیں, ہر کوئی کہتا تھا مسئلہ کسی اور سے, ڈرتے تھے, خدا کا خوف تھا. اور وہ کہتے تھے کہ اجرؤہم علی الفتیہ, فتویٰ دینے میں سب سے زیادہ جرت مند آدمی اقلہم علما وہی ہے جس کا علم تھوڑا ہے, کیونکہ وہ علم کو اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف کے ساتھ منسلک کرتے تھے کہ اللہ کا خوف ہو تو انسان اپنی زبان اول تو کھولتا نہیں, اور کھولے بھی تو بہت محتاط طریقے سے. ایسے ایسے لوگ تھے, اور ان کے فکرے اتنے مربوط ہوتے تھے کہ ایک لفظ مثلا اس فکرے سے نکال لیں تو دوسرا لفظ ڈالنا مشکل ہو جاتا تھا. اور اسی لیے وہ خدا سے ڈرتے تھے. اور معاشرے میں باوجود فتووں کے اختلاف کے اسی وجہ سے وہ ٹوٹے نہیں. ان کا یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی مسلک درست ہے اور یہ بھی درست ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کہتے تھے شدید گرمی کی حالت میں برف نگل لینا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. فرماتے تھے یہ نہ کھانے میں آتی ہے نہ پینے میں آتی, تو پینے کی چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے, کھانے کی چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے, یہ برف تو ایک اور ہی قسم ہے, اس لیے اس کو اگر کوئی نگل لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے فتویٰ چلا نہیں, لیکن پوری تاریخ میں کہیں یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہوں اور یہ گمراہی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا یہ ان کی رائے ہے. عامش رحمت اللہ علیہ یہ ائمہ میں سے تھے, امام تھے, فتویٰ دیتے تھے, مفتی تھے, اور فتویٰ بھی وہ دیا کہ کسی ایک شخص نے گویا ان کی موافقت نہیں کی. کہتے تھے کہ صبح صادق جو ہے یہ کھانے پینے کی انتہا نہیں ہے, طلوع آفتاب ہے. صبح صادق کے بجائے طلوع آفتاب, 1.5 گھنٹے کا فرق پڑ گیا. بس ٹھیک ہے, وہ فتویٰ نہیں چلا, امت نے اسے نہیں لیا, لیکن اس بنا پر کوئی اختلافی مورچہ بھی قائم نہیں ہوا کہ ٹھیک ہے اس شخص کی ایک اپنی رائے ہے. اور تو اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے 13-14 فتوے تو ہمیں خیال میں ہیں جس میں انہوں نے امت سے ہٹ کر ایک رائے اختیار کی ہے اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ان کے ساتھ ہیں مگر نہیں چلا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے غسل فرض ہو جائے تو تیمم سے انسان پاک ہو جائے, غسل کے لیے تیمم کو نہیں مانتے تھے. پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. کیونکہ وہ لوگ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے اپنے نفس سے گزر گئے تھے, خالص بے نفسی آ گئی تھی, خالصتاً اللہ کے ساتھ محبت اور خوف آ گیا تھا. اسی لیے اس زمانے کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں دو چیزیں کئی جگہ نظر آئیں گی. ایک بات ہوئی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں یہ کام کروں گا, حالانکہ باوجود کہ تمہیں معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا تھا, تمہیں معلوم ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی اور اس کے باوجود تم سمجھتے ہو کہ میں اس کے برعکس کوئی اور دوسرا کام کروں گا. حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا اور اروہ جو تھی یہ خاتون زمین پہ مسئلہ بن گیا تھا, اور سعید رضی اللہ عنہ اشرہ مبشرہ میں بالکل حق پہ تھے اور انہوں نے کہا اروہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, فرماتے تھے جو کسی کی زمین غصب کر لے اسے سات زمینوں تک دھسایا جائے گا, اس کے سننے کے باوجود اس بننے کی زمین میں اپنی طرف کو کر لوں گا. اور اسی کا اثر تھا کہ بنو امیہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کئی جگہ یہ آیا ہے کہ وہ کہتے تھے جب کسی کو بد دعا دینی ہوتی تھی تو کہتے تھے اللہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رکھے, یہ ایسا شخص. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت طیبہ نے ان لوگوں کو بے نفس کر دیا تھا, اس لیے وہ لوگ جیتے بھی حق کے ساتھ تھے اور شہادتیں اور وفات بھی حق ہی پر ہوئی, سچائی پر. اتنا زیادہ اثر تھا کہ قیس بن عبادہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ بڑے تابعین میں سے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا اور مجھے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی شخص کی محبت اور تلاش نہیں تھی. میں نے ان کا نام سنا تھا تو غائبانہ طور پہ مجھے ان سے محبت ہو گئی, اور قرآن جو ان کا پڑھنا تھا میں نے اتنا سنا کہ مجھے سب سے اچھے وہ لگنے لگے. اور میں اس شوق میں مسجد نبوی میں پہلی صف میں جا کر کھڑا ہو گیا تو ایک آدمی کو میں نے دیکھا, وہ تشریف لائے اور انہوں نے پہلی صف کو دیکھا اور انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا میں قیس ہوں. فرمایا پیچھے چلے جاؤ, کسی اور کو یہاں لاؤ. تو ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے تھے, وہ آ گئے. تو جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عبی ہیں, ہمارے امام مسجد نبوی کے علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر وہ خود اٹھے اور میرے پاس آئے اور ان کا بیٹے برا نہ منانا, میں نے جو تمہیں پیچھے کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری حیات میں یہ فرماتے تھے کہ تم میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ پہلی صف میں میرے پیچھے کھڑے ہوا کریں تاکہ وہ نماز سیکھیں, مجھے دیکھیں میں کیسے پڑھاتا ہوں, پھر امت تک پہنچائیں. تو میں نے پہلی صف میں دیکھا تو ایک تمہارا چہرہ ایسا تھا جو مجھے غیر معروف معلوم ہوا کہ میں نے دیکھا نہیں تھا کبھی, اس لیے میں نے کہا کہ آپ کی جگہ کوئی اور اچھا سمجھدار آدمی آئے تو وہ مجھے دیکھے میں کیسے نماز پڑھاتا. کوئی شور شرابہ نہیں, کچھ نہیں, کیونکہ وہ لوگ اپنے نفس سے گزر چکے تھے. تو انسان یا اپنی جبلت کی اطاعت کرتا ہے اور یا پھر اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے اور اس کا ریپلیسمنٹ اور اس کو لانے کی دوسری چیز جو ان دونوں کو ختم کرتی ہے وہ اللہ کی محبت ہے. اور اللہ کی محبت میں جب تک تعلق خدا کے ساتھ نہ رہے محبت بنتی نہیں. یہ جو تعلق ہے اللہ سے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ سے تعلق ایک ہی جذبہ ہے. یہ نہیں ہے کہ انسانوں کے ساتھ تعلق کوئی اور چیز ہو اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کوئی اور چیز ہو. پیاس لگتی ہے, آدمی جتنا بھی کھانا کھا لے پیاس نہیں بجھتی, اور بھوک لگتی ہے تو جتنا بھی پانی پی لے کم ہو جاتی ہے بھوک, لیکن یہ کہ بھوک اپنی جگہ پہ پھر بھی قائم رہتی ہے. اسی طرح تعلق کی کیفیت یہی اللہ کے ساتھ کام آتی ہے اور یہی انسانوں کے ساتھ کام آتی ہے. یہ تعلق اگر مٹ جائے, مر جائے, ختم ہو جائے تو نہ پھر اللہ کے ساتھ کچھ واسطہ رہا, نہ مخلوق خدا کے ساتھ کچھ واسطہ رہا. یہ تعلق ایک ہی چیز ہے, جیسے سماعت ہے, سننا ہے, تلاوت سنے یا گانے سنے, سننے کے لیے ایک ہی چیز مقرر ہوئی ہے. آنکھوں سے نہیں سن سکتے, آنکھوں سے دیکھنا ہے تو ایک ہی چیز ہے. یہی بصارت بیت اللہ کو دیکھنے کے بھی کام آتی ہے اور یہی بصارت دنیا کی پرکشش اشیاء کو دیکھنے کے لیے بھی کام آتی ہے. اس لیے تعلق اور تعلق میں مزہ, اس پہ ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ جہاں تعلق کا مزہ ختم ہوا انسان کی منزل بدل گئی. یہ کیا حرکت ہے, یہ بے وفائی. جب تک اس چیز سے مزے کا تعلق رہا, اپنے نفس کا تعلق رہا, وہ چیز درست ہے, اور جب مزے کا تعلق ختم ہو گیا تو وہ چیز غیر درست ہو گئی. حالانکہ وہی چیز کام آئی تھی اس سے نفع اٹھانے کو, اب بظاہر نفع چکے ختم ہو گیا. اور نفع کیا ہے؟ مزہ ہے. یہ بچوں جیسی باتیں, یہ وفاداری نہیں ہے. بہت سے حقائق آپ اس پر دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے, بہت سی مثالیں اس کی دی جا سکتی. اس مزے ہی کی بات ہے کہ نماز میں جب تک جی لگتا رہا نماز پڑھ لی, اور جس دن جی نہیں چاہا اس دن بجائے اس کے کہ وفاداری کا ثبوت دیتا, چونکہ مزہ نہیں آ رہا لہذا نماز ختم ہو گئی. حالانکہ اللہ تعالی تک اس کی بارگاہ میں رسائی اور اس تک پہنچنا, یہ جتنی بھی صوفیہ کے مراقبات اور مراقبہ ذات تک پہنچ جائے کوئی آدمی, سب خیالی ہیں, نفع دیتے ہیں, انسان کو ٹھیک رکھتے ہیں. ان مراقبات کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان پہ, لیکن وہ انسٹنٹ چیز جو ہے, وہ فوری طور پہ مؤثر چیز اللہ کے حضور میں یہ خیالی ہے, اور نماز حقیقی ہے. اللہ تعالی کا مخلوق کی طرف آنا سب سے بڑا نزول باری تعالی کا, اس سے زیادہ نزول نہ اب تک ہوا ہے نہ کبھی آئندہ ہوگا. سب سے بڑا نزول اور قرب اللہ کا بندوں سے ہم کلام ہونا ہے, یہ قرآن ہے. اور بندے کا سب سے بڑا عروج اور بلندی پہ جانا یہ نماز. نماز سے زیادہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حقیقی طور پر بارگاہ الہی میں پہنچائے. صوفیہ کے بڑے سے بڑے مراقبات بھی انسان کو خیالی طور پر لے جاتے ہیں, لیکن حقیقت میں اللہ تک پہنچنا، یہ بارگاہ میں پیش ہونا، یہ نماز. جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوتا ہے. سو اور ہزار اور کروڑوں مراقبوں سے وہ بات نہیں ہے جو نماز میں ہے، کہ نماز اسے ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں لے جاتی ہے. اس کا اثر اتنا ہے، اتنا زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں، بچے کھیلتے ہیں اور وہ مختلف طریقوں پہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں. کبھی اپنے دوست کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ لیں گے، کبھی انگلیاں انگلیوں میں ڈال لیں گے. یہ عربوں کا ایک رواج تھا بچوں کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی وضو کر کے گھر سے نکلے تو اپنی ہاتھ کی انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے، یعنی بچوں کی طرح یہ کھیل نہ کرے. اور آپ نے فرمایا تم جانتے ہو جب تم گھر سے نکلتے ہو تو اس وقت بھی تم اللہ کی نظر میں اور نماز میں. اتنا وسیع دائرہ ہے اللہ کی حضوری کا، حقیقی حضوری کا، کہ منع فرما دیا کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی اس طرح سے نہ کرے کہ وہ کھیل تماشے کی بات سوچنے کرنے لگے. وہ اب بھی اللہ ہی کے حضور میں ہے. وہ جو وضو کر کے نکلا ہے وہ اب بھی اللہ کی بارگاہ میں حقیقی پیشی یہی ہے. اسی لیے ہمارے لیے سمجھنا دشوار ہے، ہم لوگوں کے لیے، کہ کس طرح وہ کھڑے رہتے تھے، تیر لگ رہے ہیں، نماز سے نہیں ہٹ رہے. وہ اللہ کا استحضار اور اس کے سامنے کھڑے ہونا، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کبھی بالکل ادنا سی چیز پر غور کریں تو یہ جو لوگ چیف سے ملنے جاتے ہیں، وزیر اعظم سے، صدر سے، وہ اپنے گلے کو صاف کرنا اس مجلس میں بیٹھ کر یہ بے ادبی سمجھتے ہیں، اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتے ہیں کہ باہر جا کر گلے کو صاف کر لیں گے، یہاں نہیں. ایک ذرا سی آواز، کیونکہ استحضار ہوتا ہے کہ میں کس مقام پر بیٹھا ہوں، ہنستا ہے لیکن پھر بھی محتاط طریقے پہ. پریشانی اور غصہ جتنا بھی آ جائے قابو میں رکھتا ہے، باہر آ کے چاہے 10 گالیاں نکالے کہ ان لوگوں کو اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا. مامون الرشید رات کو کہیں پڑھ رہے تھے، بڑا پڑھنے لکھنے والا آدمی تھا بہت زیادہ. ان سارے عباسی خلفاء میں اس سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی کوئی نہیں تھا، معتزلی ہو گیا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اسی نے سزا کا حکم دیا تھا، بہت بہت تعلیم تھی، اس قدر کہ ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حاسد تھے، بغداد کراس کر کے آتا تھا ایک پل کو، تو اس سے سارے علماء اور بڑے بڑے طلباء گزرتے تھے، تو مسلمانوں کا وہ سارا دور علم کا دور تھا، ہر چیز ان کے علم کے ساتھ وابستہ تھی. تو انہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے حسد نے اس حد تک پہنچایا کہ ان کی کتاب اب بھی ظاہر چھپی ہوئی ہے، ہر جگہ ملتی ہے. انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق باب باندھا کہ ابو حنیفہ یہاں 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 حدیث کی مخالفت کرتا ہے اور اپنے پاس سے فتویٰ دیتا. تو روز آتے تھے، ایک پشتارا کتابوں کا رکھتے تھے اور اس پل پہ بیٹھ کے ان اوراق کو دھونے لگتے تھے، تو روشنائی گرتی تھی جا کے پانی میں، اور پانی سے ذرا سا جیسے بھی سیاہ ہوتا تھا. تو یہ مجنون ہو گئے، مجنونوں والی یہ حرکت، پاگلوں والی، وہ روز کرتے رہے، حتیٰ کہ جو لوگ اہل علم گزرتے تھے وہ ڈھک کے پوچھتے تھے کہ شیخ کیا ہو گیا آپ کو، تو کہتے تھے کیا بتاؤں، حدیث کا علم کیسے اٹھ گیا، اور یہ ابو حنیفہ جو ہے نا، یہ جو مخالفتیں کرتا ہے، یہ سب اس کی کتابیں ہیں، میں دھو رہا ہوں. بہت سی چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں حسد میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اور حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات قسمیں کھاتے تھے بغداد والے کہ یہ اس پل سے پار نہیں جائے گی. اور حفص کی قرات اب پوری دنیا میں رائج, 90% لوگ اسی کو پڑھتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہ اب تک غالب. حسد میں ایسے ہی ہوتا ہے, خود محسود ہونا اللہ کا فضل ہے. کبھی نہ ڈرے اس سے کہ کوئی حسد کرتا ہے. حسد ہوتا ہی اس وقت ہے جب اللہ کا انعام ہوتا ہے. جب اللہ کا انعام ہے, اللہ کی مہربانی ہے, پیسہ مل گیا فلاں فلاں جس چیز پہ بھی, اور دوسروں کو حسد ہونے لگا کہ اسے یہ کیوں مل گیا ہے, تو اس پہ ان کا جواب دینے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے رب آپ نے یہ مقام دیا ہے کہ لوگوں کو حسد ہونے لگے, اب اس کا کیا علاج, کہ اللہ سے درخواست کرے کہ اللہ اس چیز کو واپس لے لے. تو وہ یہ کرتے تھے. ان جیسے اور بھی لوگ تھے. ایک صاحب کو مامون نے دربار میں بلا لیا اور اس نے کہا, شیخ میں نے سنا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ یہ فرماتے ہیں. ان کا ہاں اس حدیث میں مخالفت ہے, یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث. مامون نے جو شروع کیے اس کے جوابات دینے, تو ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. آخر پہ کہا کہ اگر مجھے آپ کے علم حدیث اور اس کا احترام نہ ہوتا نا, تو میں ایسی سزا دیتا لوگ یاد رکھتے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کتنی مہنگی پڑتی. تو بہت پڑھا لکھا تھا. رات کو ضرورت پیش آ گئی اسے پانی پینے کی, تو اس نے اپنے نوکر کو آواز دی, غلام کو, کہ پانی پلاؤ. وہ کہیں اونگ رہا تھا اور مامون الرشید کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے اور انہیں بتا رہا تھا کوئی چیز, علمی بحث تھی. تو اس نے پانی تو دے دیا, لیکن جاتے ہوئے وہ اتنی اونچی آواز سے بولا کہ صاف دوسرے کمرے میں سنائی دے رہی تھی. اس نے کہا انہیں تو دن رات دوسروں کی غلامی کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں سوجتی, نہ خود چین لیتے ہیں نہ ہمیں چین لیتے, نہ خود سوتے ہیں نہ ہمیں سونے دیتے. تو مامون چپ ہو گیا, سنا اس نے شرمندہ سا, اور پھر کہنے لگا کہ میں اس کی زبان کی وجہ سے اپنے اساتذہ کی تربیت کو نہیں چھوڑ سکتا, جو انہوں نے میری تربیت کی ہے میں اس پہ پانی نہیں پھیر سکتا. تو عام مجلس کا یہ حال ہے. اللہ کے ہاں حضوری وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں سے جب کوئی آدمی نماز کے لیے جا رہا ہو تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں بچوں کی طرح داخل نہ کرے کہ وہ اب بھی اللہ ہی کی بارگاہ میں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ نبوی مزاج کو سمجھنے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتنے زیادہ ذہین تھے کہ عبی رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور مجھ سے کہا کہ خلافت میں کچھ چیزیں پیش آ رہی ہیں, تو بیٹھو میرے پاس کچھ بات کرنی ہے. یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت قریب آ گیا, تو میں نے عرض کیا کہ حضرت تہجد پڑھ لوں, نماز پڑھ لوں. تو فرمایا میں تو اب تک بھی نماز میں ہی ہوں. مطلب یہ کہ تم جو نماز پڑھنے کے لیے اٹھو گے, تو یہ جو خلافت کے مسئلے میں تم سے بات چیت کر رہا ہوں یہ میری نماز ہی ہے. یہ مراد تھی. اس لیے اللہ کی حضوری سب سے زیادہ اس نماز میں, اور اللہ کا نزول بندوں کی طرف سب سے زیادہ قرآن میں. نہ خدا اس مقام سے زیادہ قرب اس نے کسی کو دیا ہے, اور نہ بندوں کو کوئی بھی عروج ملا ہے بجز اس نماز کے. اس لیے صوفیہ میں دونوں مسلک ہوتے ہیں, بعض لوگ مجذوب سالک ہوتے ہیں اور بعض سالک مجذوب ہوتے ہیں. یہ دونوں اصطلاحات صوفیہ کے ہاں بہت ہیں کہ یہ سالک مجذوب تھا یا مجذوب سالک تھا. مجذوب سالک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر تلاوت اتنا غلبہ پالے کہ اس تلاوت کے اثر سے نماز کے لیے آئے. یہ جذب زیادہ ہوتا ہے. اور جتنے بھی ہمارے بزرگ تھے ان میں سب سے زیادہ یہ مجذوب سالک کی کیفیت ان رائے پور کے حضرات میں تھی. قرآن کریم کی تعلیم، تلاوت، حفظ اور سارا وقت قرآن پاک کا سنتے رہنا اور قرآن کے ساتھ تعلق اور اس کے مدارس کو قائم کرنا اور تجوید، رائے پور کی خانقاہ پہ ختم تھا. اسی لیے یہ مجذوب سالک تھے، یعنی اللہ کی طرف جذب بہت قوی اور شدید ہوتا. اور دوسری اصطلاح جو صوفیہ استعمال کرتے ہیں وہ سالک مجذوب کی ہے، کہ قرآن کی طرف اس کی نماز اسے لائے. کہ وہ سالک ہوتا ہے نماز، نوافل، اور اس کی برکت سے پھر وہ قرآن کی طرف آتا ہے. ہیں دو ہی چیزیں، بس آخر پہ پہنچ کے یہ دو چیزیں رہ جاتی ہیں اور کچھ نہیں. یہ جتنے ذکر اذکار ہیں ان سب کے آخر پہ پہنچ کے انسان کی ترقی انہی دو چیزوں سے وابستہ ہے، ایک قرآن پاک کی تلاوت اور ایک نماز. اسی لیے اکابر صوفیہ وہاں پہنچ کے ذکر اذکار سارے بس کوئی ایک آدھ ذکر رکھ لیتے تھے اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے، باقی سب کا سب قرب ان کا نماز اور تلاوت سے ہی ہوتا. کیونکہ یہ طریقہ سب سے زیادہ صحیح ہے. اور جتنی نفسیاتی پیچیدگیاں ہیں، جتنے نفسیاتی امراض ہیں، اس کو ڈپریشن ہو گیا، اس کو پتہ نہیں اور کیا کیا ہو گیا، یہ ایک لفظ بہت ہی عام ہو گیا، ان ساری چیزوں کا حل اگر کوئی کہے کہ اس وقت پوری امت میں جو مصیبت آئی ہوئی ہے، اس مصیبت کی اصل اگر ہم لوگ اس کی تشخیص کریں تو صرف ایک ہی ہے، اور لوگوں کا صوفی نہ ہونا. لوگوں کا تصوف میں نہ آنا. لوگ جتنے اس کے مخالف ہیں، وہ چاہے قیامت تک بھی مخالف رہیں، جب تک وہ حقیقی تصوف کی طرف نہیں آئیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہو جائے. بے روزگاری ہے، ایک مثال دیتے ہیں، چیخنا ہے، چلانا ہے، بھوک ہے، یہ ہے، بلا شبہ یہ حقائق ہیں، لیکن صبر کس دن کے لیے ہے؟ صحیح راہ سے نہ ہٹنا کس دن کے لیے؟ سچ بولنا کس دن کے لیے؟ جھوٹ بول کے منصب اور عہدے کو لے لینا، اس کا حرام ہونا کس دن اس کی سمجھ میں آئے گا؟ صوفی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری نفسیاتی بیماریاں ہیں، اور ان نفسیاتی بیماریوں سے نکلو، باہر آؤ. تمہاری امیدوں کا مرکز اور خوف کا منتہا اللہ کی ذات ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ سارے فتنے جو نظر آتے ہیں، یہ صرف اس کی ایک اصل معلوم ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا ختم کر دینا اور مخلوق خدا کے ساتھ بھی تعلق کا ختم کر دینا. یہ اس تعلق کے ختم کرنے ہی کے سارے اثرات. اللہ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا، خدا کا کوئی حق باقی نہیں رہا. اتنا ڈھنڈورا، اتنی زیادہ شہرت ہوئی کہ حقوق العباد اور حقوق العباد، اور انسانیت مر گئی ان کی، اور انسان مر گیا، اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. رنڈیوں کا ناچ نچاتے ہیں اور اس حرام پیسے پہ انسانوں کی خدمت ہو رہی ہے. یہ ان کی اخلاقی حالت, یہ انسانیت کا بت اتنا بڑا بن گیا ہے کہ اگر پچھلے زمانے ہوتے تو نبی کوئی آتا علیہ الصلوۃ والسلام اور اس بت کو توڑتا کہ یار انسان بالکل ٹھیک ہے, حقوق بالکل ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن انسان کے حقوق اللہ سے بھی بڑھ جائیں. کبھی اس پہلو پہ غور کیا ہے کتنی کمزوری, خدا راضی ہو ناراض ہو کوئی نہیں, انسان حد ہو گئی کہ حرام کے مال سے انسانوں کی خدمت کرنا اور حرام کاموں میں پڑ کے اور انسانوں کی تسلی اور اس کا باعث بننا, ولیعوذ باللہ. یہ کون سی عقل مندی ہے کہ آدمی دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی عاقبت برباد کر دے. وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اپنی نفس کی پوجا کے, پیروی بھی نہیں پوجا ہے. پیروی اور پوجا میں فرق ہے. پیروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوتی ہے, پوجا نہیں ہوتی. اور پوجا اللہ کی ہوتی ہے, اپنا نفس خدا بن جاتا ہے. چونکہ میرے دماغ میں یہ آ گیا ہے لہذا میں نے یہ کر کے رہنا ہے, چاہے شریعت پابندیاں لگائے, چاہے عقل پابندی لگائے, چاہے عرف اور تہذیب کے خلاف جانا پڑے, کوئی پرواہ نہیں ہے, کر کے رہنا. اور وہ اور عذاب خدا کا آئے نہ آئے, تین عذاب کبھی غور کرو تو ضرور آ جاتے ہیں. وہ آدمی اپنی شخصیت کو تباہ کرتا ہے اور اس میں جھوٹ آ جاتا ہے, یہ اس کی نحوست. جو شخص بھی انسانوں کی فلاح و بہبود کا وہ راستہ اختیار کرتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے, اس شخص کی زندگی میں تین چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں. ایک اس کا جھوٹا ہو جانا, ایک اس کا ظالم ہو جانا, ظلم کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, ظلم کرتا ہے, اور تیسرے اس میں ام الامراض کبر آ جاتا ہے, تکبر. جو اس ظالم کے دماغ میں آ گیا بس اسے کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. یہ چیزیں اتنی نمایاں ہو جاتی ہیں کہ اخلاقیات میں حیوان بن جاتا ہے. اس لیے انسانوں کے حقوق یقیناً ہیں, ہم خود اس کو کہتے رہتے ہیں, لیکن اللہ کا کوئی حق نہیں ہے. کسی نے, عظمہ عبداللہ صاحب تھے رحمت اللہ علیہ, خانقاہ سراجیہ میاں والی میں, ان سے یہ کہا کہ حضرت, کسی کی شکایت کی کہ حضرت فلاں آدمی جو آپ کے ہاں آتا ہے اور ذکر اذکار کرتا ہے, اسے آپ سمجھائیں کہ لوگوں کے بھی حقوق ہیں. تو حضرت رحمت اللہ علیہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹی شکایت ہے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا بھی کوئی حق ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ سمجھدار آدمی تھا, چپ ہو گیا. اللہ کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں, اس لیے کہ تعلق مزے سے ہے. جب مزہ ختم ہو گیا ایک چیز میں, متروک ہو گئی, یاد ہی نہیں آتی پھر. تو یہ جتنے مجذوب سالک اور سالک مجذوب ہوتے ہیں, آخر پہ پہنچ کے دو ہی چیزیں رہ جاتی ہیں, ایک خدا کی کتاب کی تلاوت اور ایک نماز. بس یہ وہ سلوک ہے جسے محمدی طریقے کے لوگوں نے اختیار کیا. یہ جو صوفی تھے, یہ ایک محمدیہ سلسلہ تھا, اس نے اختیار کیا اور انہوں نے کہا کہ کتاب و سنت, جس امام کی بھی تم پیروی کرتے ہو, شافعی, ابو حنیفہ, احمد ابن حنبل, مالک رحمہ اللہ, جس کی بھی پیروی کرتے ہو, تمہارے تمام مسائل کا حل کتاب اور سنت میں ہے. بس ذکر، اذکار، اس کے مختلف طریقے وہ سکھاتے رہے. لیکن جو چیز انتہا تک پہنچانے والی تھی وہ ان مزوں کی کاٹ تھی. ان مزوں کا اتنا دخل ہے اب کہ دین میں بھی مزے ڈھونڈتے ہیں. ایک مرتبہ عید میلاد النبی کسی طرح منائیں گے، پھر دوسری مرتبہ کسی طرح منائیں گے، پھر سما آ جائے گا، پھر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی. وہ بھی مزوں کے ساتھ وابستہ ہو گیا. یعنی جب تک اس پہ عمل کرنے میں مزہ نہ آئے اس وقت تک دین بھی نہیں رہا. اس کے لیے بھی چاہیے کہ کوئی عجیب و غریب حرکتیں ہوں، کوئی ایسی چیز ہو جو چاہے شریعت اس سے منع کرتی ہو مگر میرا دل لگتا ہو اس میں، تو لہذا وہ میرے لیے ذریعہ بن جائے گی خدا کی محبت کا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو کوئی انسان سمجھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہی چیزوں پر رہتے تھے، یا تو جب بھی کوئی بری خبر ملتی تھی، جب بھی کوئی پریشان کن خبر ملتی تھی، جب بھی کوئی غم اور دکھ کی خبر ملتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری ری ایکشن میں کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھنے لگ جاتے. جب بھی کوئی خبر ملتی تھی، دشمن نے فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، قرض کا بوجھ ہو گیا، کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھنے لگ جاتے. بس یہ پہلا فوری ری ایکشن تھا کہ نماز، اللہ کے بارگاہ میں حضوری، حاضری. سب سے بڑی چیز جو بندے اور اللہ کے درمیان حجاب کو ختم کرتی ہے یہ نماز. اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے. اب تک ہمیں تو پتہ نہیں چلا، کسی کو پتہ چلے تو ضرور بتائے، یار ہم بھی کریں. اس نماز سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان حجابات کو ختم کر دیتی. جب پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو کس سے بات کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ مخاطب ہوتا ہے. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان حجابات کو ختم کرے. ایسے ہی تو نہیں لوگوں کے انتقال نماز میں ہو جاتے تھے. ایسے ہی تو نہیں ہے کہ یہ لوگ نماز کو شروع کرنے میں بھی گھبراتے تھے کہ اب حاضری ہے. حضرت زین العابدین رحمت اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا رنگ اڑ جاتا تھا تو لوگوں نے کہا آپ نماز پڑھنے سے پہلے پیلے پڑ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا تم جانتے نہیں ہو کہاں جا رہا ہوں. وہ احساس کے ساتھ زندہ تھے کہ اللہ قادر مطلق ہے، علم ہے، میں اس کے سامنے جا رہا ہوں، کیا بات کہنی ہے، کس طرح کہنی. اس لیے یہ جو محمدی طریقے کے لوگ تھے نا، بہت سے لوگ تھے. حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اپنے متعلق کہتے تھے کہ ہم لوگ محمدی طریقے کے ہیں. محمدی طریقے کا مطلب یہ تھا کہ عقیدے پر زور دیتے تھے کہ عقیدہ صحیح اہل سنہ کے مطابق ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ بدعات میں نہیں پڑھنا چاہیے، جو چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں بس کافی ہیں. اور نفسیاتی علاج بیماریوں کا، اس پہ صراط مستقیم حضرت نے کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، زبردست کتاب. ناجنس کی صحبت سے منع کرتے تھے. اچھا خاصا دین پہ چل رہا ہے، حلال کا رزق ہے، بس کافی ہے، صحیح کام کرتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت، تعلیم، معاشی ضروریات میں مصروف ہے. اب اس کو کس نے مت دیا ہے کہ جا کر کل وہ ولیعز باللہ چوروں میں اور شرابیوں میں بیٹھنے لگے؟ جو شخص اپنے ناجنس کی صحبت اختیار کرتا ہے انجام کار برباد ہوتا ہے. کوئی بھی محروم نے مثنوی میں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہانی لکھی ہے. وہاں لکھا ہے کہ ایک مینڈک پانی سے باہر نکلا اور ایک پتھر پہ بیٹھ کے ٹرانے لگا. اس کی آواز جب بلند ہوئی تو چوہے کو بہت اچھی آواز لگی. اس نے کہا یہ کیا خدا کی مخلوق ہے اتنا اچھا گاتا ہے. تو اس چوہے نے مینڈک سے کہا کہ تم اتنا اچھا گاتے ہو اور ایک دنیا ایک جہان گزر گیا میری تمہاری شناسائی نہیں ہوئی، تم میرے دوست بن جاؤ. تو اس نے دوستی اختیار کر لی، پھر وہ محبت اور بڑھ گئی. پھر اس نے کہا کہ ہم کیوں نہ ملنے کا ایک وقت مقرر کر لیں، مجھے تمہارے بغیر چین نہیں آتا. تو اس نے کہا چوہے تمہیں چین نہیں آتا، محبت تو مجھے بھی ہے لیکن میرے لیے بڑا مشکل ہے. میں مینڈک ہوں، اچھلتا کودتا رہتا ہوں، کبھی یہاں کبھی وہاں، تم ایک جگہ بیٹھ جاؤ گے آ کے مجھے پابند کر دو گے، بڑا مشکل. اس نے زیادہ زور دیا چوہے نے، تو مینڈک نے کہا چلو ایسے کرتے ہیں، جب صبح ہوا کرے گی نا اور میں گانا گانا شروع کروں گا تو تم بھی اس وقت آ جایا کرو، اور پھر ہمارا باقی دن اور رات بہت آرام سے گزریں گے. آنا شروع کر دیا چوہے نے، مینڈک کے ساتھ اس کی کچھ کچھ نبھنے لگی. پھر ایک دن ایسا آیا اس محبت میں کہ اس نے کہا کہ یار اتنی تھوڑی ملاقات کافی نہیں ہے، اس کی ڈیوریشن اور بڑھاؤ. مینڈک نے کہا میں پہلے ہی تمہارا پابند ہوں، اب اور اس کو بڑھا دوں تو میرے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، میری جو زندگی ہے اس پہ فرق پڑتا ہے. چوہے کا اصرار بڑھا تو آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم ایک دوسرے سے تعلق کی کوئی علامت مقرر کریں. چوہے نے کہا میں بار بار آتا ہوں اور تم ملتے ہی نہیں ہو، کئی بار دن میں جنگل میں ادھر سے گزرتا ہوں، تمہیں بلاتا ہوں، تمہیں اب میری آواز نہیں آتی. اس نے کہا نہیں آتی. اس نے کہا کوئی نہ کوئی چیز مقرر کرو. تو اس نے تجویز دی کہ ایک دھاگا باندھ لیتے ہیں، اور وہ دھاگا ایک تمہارے پاؤں میں باندھ دیں مینڈک، اور ایک میرے پنجے میں اس میں باندھ دیں، تو جب بھی ضرورت محسوس ہوئی اس دھاگے کے ذریعے کھینچا، اور جب کھینچ پڑی تو پتا چلا کہ یار میرا یاد کر رہا ہے، تو ہم دونوں اکٹھے ہو جائیں گے. مینڈک پہلے تو گھبرایا، پھر اس نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، چلو یہ کر لیتے ہیں، تمہاری محبت ہے، اصرار ہے. اب جب بھی چوہے کو ضرورت پیش آتی تو وہ کھینچتا، مینڈک ملنا چاہتا تو وہ کھینچتا، دونوں سمجھ جاتے اور یہ خطرناک کھیل چلتا رہا. موبائل اس زمانے میں ہوتا تو پھر آسانی ہو جاتی. ایک دن چیل گزر رہی تھی، اس نے اس لمبے دھاگے کو دیکھا، بڑی حیران ہوئی کہ اتنا لمبا دھاگا دریا سے نکل رہا ہے، جنگل کی طرف جا رہا ہے، یہ ہے کیا چیز، آئی کہاں سے؟ تو اس چیل نے اڑتے ہوئے نیچے کو جھکی اور اس دھاگے کو اپنی چونچ سے اٹھا لیا. اٹھا کر جو اڑی ہے تو ایک طرف مینڈک لٹک رہا ہے اور دوسری طرف چوہا. تو جو لوگ دیکھتے تھے ہنستے تھے، بچوں کے لیے تو تماشا ہو گیا، تالیاں پیٹتے تھے. تو کچھ عقل مند تھے، جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اپنے ناجنس کی صحبت میں رہنے کا یہی انجام ہوتا. اپنے لیول پہ رہے نا، جو جگہ جگہ دوستیاں لگاتا ہے اور جگہ جگہ پھرتا ہے نا، پھر اس کا یہی انجام ہوتا. اس لیے یہ دونوں چیزوں پہ جو کاری ضرب لگاتی ہے، نفس انسانی پہ اور جبلت پہ یہ اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت میں سب سے بڑی چیزیں بس دو ہی ہیں، یا خدا کی کتاب ہے اور یا یہ نماز ہے. اسی لیے نماز میں حجابات اٹھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھتے نہیں دو نمازیں پڑھتے تھے ہمیشہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی صبح شام کی نماز، اور شام کی نماز عصر کی ہوتی تھی یا مغرب کی، اس پہ بہت سے فقہاء محدثین نے چیزیں لکھی ہیں، وہ ایک علمی بحث ہے. لیکن جب معراج میں گئے ہیں، عروج ہوا ہے، تو وہاں پر جو تحفہ ملا ہے اللہ کی طرف سے، دو کی بجائے پانچ کر دی، پچاس کر دی. حقیقت میں تو پچاس ہوئی تھی نا، پھر اسے کم کیا گیا حتیٰ کہ پانچ پہ پہنچ کے رک گئے. جب کوئی آدمی کسی سے ملتا ہے دنیا میں، تو وہ اپنی طرف سے بہترین تحفہ لے کر جاتا ہے کہ یہ چیز پیش کروں گا اپنے محبوب کو. اللہ تعالی نے سب سے بہترین چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ دو ہی تھیں. ایک یہ فرمایا کہ دیکھیں یہ نمازیں آج کے بعد اتنی پڑھی جائیں گی، اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات تھی کہ آپ یہ لے جائیں. اللہ نے براہ راست اس کا نزول فرمایا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اسی لیے ان دونوں آیات کا اتنا بڑا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم میں سے کوئی آدمی سونے سے پہلے انہیں پڑھ لے کفا کا ہو، تو رات بھر کی عبادت کے لیے بس یہ پڑھ لینا کافی ہو جائے گا. دیکھ تحفہ آیا وہاں سے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات پر عرض کیا کہ حضرت میری امت نے دو پڑھ کے نہیں دی، یہ آپ کی پانچ کہاں سے پڑھے گی؟ اللہ تعالی سے کہیں کہ اسے کم کر دیں. یہ ساری چیزیں اسی لیے. اس لیے وصول اللہ، اللہ کی طرف جانا، اور صبر. جب بھی مصیبت غم طاری ہو جائے، دکھ طاری ہو جائے، اللہ نے کہا ہے صبر کرو اور نماز پڑھو. مولانا امین حسن اصلاحی بہت بڑے آدمی تھے، بہت اچھے آدمی تھے، بڑا پڑھا لکھا انہوں نے، ان کے افکار بعض چیزیں اگرچہ اس میں ہیں ایسی، لیکن مجموعی اعتبار سے وہ بڑے قابل قدر آدمی تھے. ان کی تفسیر تدبر قرآن اگر کوئی آدمی پڑھے، تو اگرچہ انہوں نے احادیث سے اعتنا نہیں کیا، لیکن جو کچھ سوچ سمجھ کے وہ لکھتے رہے ہیں، ان کا بہترین دماغ کی ایک مثال ہے. بہت سی جگہوں پہ انہوں نے ایسے ایسے عقدے کھولے ہیں جو کوئی نہیں کھول سکتا. 35-40 سال میں جا کر انہوں نے اپنی تفسیر مکمل کیا، اور اللہ کا شکر ہے مکمل ہو گیا، اور پھر وہ چھپی ہے 12 جلدوں یا 9 جلدوں میں، بہرحال بہت اچھی چیز. لیکن اسے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بھی ایک دماغ چاہیے. ان کے جوان سال بیٹے وہ پائلٹ بن گئے، اور قاہرہ میں سیدھا پی آئی اے کا طیارہ جا کر نوک اس کی دھنس گئی، زمین سے ٹکرائی ایئرپورٹ پہ، اور جوان پائلٹ بیٹے کا انتقال ہو گیا. مولانا کو اتنی محبت تھی اپنے بیٹے سے، گویا وہ دیوانے ہو گئے. تو ان کی سوانح میں لکھا ہے کہ لوگ جب جاتے تھے ان سے تعزیت کرنے اور بیٹے کی یاد آتی تھی تو اٹھ کر نماز پڑھنے لگتے. بڑا قابل رشک عمل ہے ان کا. اللہ نے کہا نا کہ صبر کرو اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو جب بھی تمہیں مشکلات پیش آ جائیں. غصہ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، قرض کا بوجھ ہے، کیا کیا مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں. اللہ کہتا ہے صبر کرو اور نماز پڑھو. تو اپنے بیٹے کی یاد آتی تھی، اٹھ کے نماز پڑھنے لگتے تھے. تو کسی نے کہا مولانا آپ اٹھ کے فوراً نفل پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو کہنے لگے اسی کے ذریعے صبر آئے گا، اللہ نے یہ فرمایا. عمادی، تمنا عمادی، جتنے ہمارے اس دور جدید میں گمراہ پیدا ہوئے ان میں سے ایک گمراہ وہ بھی تھے. انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ولیعز باللہ اور بہرحال جو کچھ بھی خانقاہ مجیبیہ سے تعلق تھا ان کا. مجیبیہ خانقاہ انڈیا میں ایک جگہ ہے وہاں ہے. ندوہ والے بھی بہت سے حضرات عبداللہ عباس ندوی رحمہ اللہ وغیرہ یہ سب اس سے منسلک رہے. وہ کراچی آ گئے تھے تمنا مادی صاحب, انہوں نے کتابیں لکھی ہیں گمراہی پہ مشتمل ہیں. لیکن جو لوگ ان کی نماز کو دیکھتے تھے نا, کہتے تھے کہ جب وہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے تھے تو وہ لرزنے کانپنے لگ جاتے تھے اور آنسو آنکھوں سے گرنے لگ جاتے تھے. اللہ کی حضوری اور استحضار اتنا زیادہ تھا. اس لیے لوگ اسے معمولی چیز سمجھتے ہیں. اور جتنے یہ اسلامی تحریک اور اسلامی انقلاب اور یہ اور وہ, ہم لوگ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نماز کا کیا حال ہے. اگر اس کی نماز ناقص ہے نا, کچھ نہیں ہو سکتا, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسلام کا. سب جھوٹ, تجربہ کر کے دیکھ لیا سب جھوٹ ہے. اس لیے محمدی سلسلے کا جو سلوک ان حضرات نے, خواجہ میر درد کو بھی تعلق تھا, سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا خاص طور پہ, حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے یہ حضرت خود سناتے تھے, حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ خود ارشاد فرماتے تھے. ایک دن فرمایا اعتکاف میں اپنی مسجد کے متعلق رائے بریلی میں نماز کے لیے, تم اس فرمایا کہ یہ جگہ ہے جہاں پہ مجھے اجازت دی تھی حضرت نے. تو ہم نے پوچھا حضرت کیا واقعہ ہوا تھا, تو فرمایا کہ حضرت یہاں سے باہر تشریف لائے تھے نماز پڑھ کے, ہم سب لوگ حاضر تھے, تو میں نے جوتے سامنے رکھے پہنے اور فرمایا کہ علی میاں تمہیں تمام سلسلوں کی اجازت دیتا ہوں اور خاص طور پہ طریقہ محمدیہ کی. یہ طریقہ محمدیہ تھا کیا؟ بالکل سیدھا سادہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنا, کوئی مشکل پیش آ جائے نماز پڑھ لینا, اور تلاوت قرآن اور قرآن کی تلاوت کا غلبہ. اسی لیے آپ دیکھیں اصل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی وجلا ہمی وذهاب غمی, اور اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, دعا مانگتا ہوں کہ اللہ اس قرآن کی تلاوت کو میرے دل کی خوشی کا سبب بنا دے, دل خوش ہو جائے. دل کی خوشی سے زیادہ کیا چیز عزیز؟ تجربہ ہوتا ہے دل کی خوشی کا, روز ہوتا ہے. آدمی تھکا ہارا کبھی اپنے دفتر سے آتا ہے, بچے اپنے ملتے ہیں, ایک ایسی خوشی ہوتی, سب تھکن اتر جاتی. کبھی کھانا اچھا کھاتا ہے, کہتا ہے کیا بات ہے یار اس کھانے کی, کتنا اچھا ہے. مختلف مواقع پیش آتے رہتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے کسی اچھی چیز سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کو میرے دل کی خوشی بنا دے, اور اللہ اس تلاوت کی وجہ سے میرے تفکرات زندگی کے دور ہو جائیں. یعنی جتنا میں قرآن پڑھتا رہوں اتنی میری جو غم اور دکھ کی کیفیت ہے خدا دور ہوتی جائے, اور اللہ جو دکھ اور غم ہیں وہ ختم ہو جائیں اس قرآن پاک کی تلاوت سے. یہ تلاوت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری خوشیوں کا منبع اور مرکز یہ خدا کی کتاب بن جائے. اس لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر کئی شیخ نہ ملے, کوئی صوفی نہ ملے, اب تو صوفی آنکھیں بند کرنے پہ پتا چلتے ہیں, آنکھیں کھول کے صوفی نہیں ملتا. آنکھیں بند کرے نا آدمی اچھی طرح, پھر جنید یاد آتے ہیں, بایزید یاد آتے ہیں, اپنے اکابر یاد آتے ہیں, یہ صحیح صوفی تھے. اور ان کی صوفی ہونے کی بہت بڑی چیز یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی آدمی کو دیکھو جب دنیا کی چیزوں سے اسے بے رغبتی ہو گئی ہے, اس کا دل دنیا کی چیزوں میں نہیں ٹکتا, تو پھر اس کے قریب چلے جاؤ. اور علامت کیا بتائی؟ آپ نے فرمایا تم دیکھو گے کہ اس کی زبان پر اللہ حکمت جاری کرے گا. یہ مفتیوں کے مسائل نہیں ہیں، نہ فقہ ہے نہ علم کلام ہے، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ فقہ اور علم کلام، علم کلام کا تعلق جا کر جڑتا ہے عقیدے سے، اور فقہ کا تعلق جا کے جڑتا ہے فقہ اصغر سے، حلال اور حرام سے، اور ایک ہے حکمت بالغہ۔ عشاء اللہ صاحب رحمت اللہ نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے نا، حجت اللہ البالغہ، قل فللہ الحجت اللہ، اللہ نے فرمایا انہیں کہہ کہ حجت اور دلیل پوری ہو گئی، بس اس کے بعد کوئی دلیل نہیں۔ اللہ کی کتاب سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کے ہونے کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پہ ہونے کی۔ یہ جو چیز ہے نا، اس کا یہ پہلو عقیدہ اور اس کا یہ پہلو علم، اس کا یہ پہلو عقیدہ اور اس کا یہ پہلو فقہ، یہ دونوں سے ہٹ کے ایک اور چیز ایسے لوگوں کی زبان پہ جاری ہوتی ہے، اور وہ حکمت ہے۔ یہ حکمت الہیہ کسی کو مل جائے اور اس شخص کی باتوں میں حکمت کے چشمے پھوٹ پڑیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب ہو جانا، یہ حکم دیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص 40 دن تک اللہ کی عبادت کرتا رہے اور پاک کھانے کے علاوہ کچھ نہ کھائے، اور وہ 40 دن روزے رکھے، تو تم دیکھو گے کہ اس شخص کی زبان پر اللہ نے حکمت کے چشمے کھول دی۔ حضرت شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ یہ کرتے تھے۔ 29 شعبان کو، 21 شعبان کو مسجد میں چلے جاتے تھے، اور 40 دن تک رمضان سمیت پوری اللہ کی عبادت۔ اس 40 کے عدد میں بھی ایک برکت ہے۔ آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا، فَتَمَّ مِيقَاتَ رَبِّي، پروردگار نے اس کی ملاقات پوری کر دی۔ کب؟ 30 دن کے لیے بلایا تھا، 10 کا اضافہ کر دیا، 40 کر دی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر نبی کو نبوت 40ویں برس کے بعد دی گئی ہے، اور اسی لیے قرآن میں آتا ہے حَتَّى اِذَا بَلَغَ 40 سَنَا، یہاں تک کہ اس کی عمر 40 برس کی ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہم سے دعا مانگتا ہے۔ یہ دعا ہمیشہ نماز کے آخر پہ مانگتے رہنا چاہیے، جب عمر 40 برس ہو جائے نا تو اس کے بعد وہ دعا ہمیشہ سورہ زخرف میں آتی ہے، 26ویں پارے، رب اوزعنی ان نشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ، اے پروردگار مجھے توفیق دے تیرے تمام ان انعامات کا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھ نالائق پہ کیے۔ وَعَلَى وَالِدَيَّ، اور اللہ جو تو نے میرے والدین پر اپنا کرم فرمایا تھا، اللہ اس کا بھی شکریہ میں ادا کرتا ہوں۔ وَنْ عَامَلَ صَالِحًا، اور اللہ میں نیک کام کرتا ہوں۔ اور پھر تَغْضَابُ، اللہ تو اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا ایسی چیز ہے کہ اس کے ہم پلہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں، وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تمام عبادت کی انتہا اللہ کی رضا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کیا، اور اسی میں وَاصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اللہ میری اولاد کو بھی اچھا کر دے، اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اور میں اللہ تیرے سامنے سر جھکانے والا، اِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ میں مسلمان۔ یہ ساری دعائیں ایک ایک ہیرا جڑ دیا ہے کہ جب وہ 40 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو مجھ سے یہ مانگتا ہے۔ ہمیشہ اسے نماز کے آخر پہ سلام سے پہلے پڑھتے رہنا چاہیے. تو اس لیے صوفی آنکھیں بند کرنے سے نظر آتے ہیں. جنید بغدادی تھے, شیخ عبد القادر جیلانی تھے, بابا فرید الدین مسعود تھے رحمہ اللہ. اب آنکھیں کھولو تو جو خود دنیا کمانے کے چکر میں ہے یہ دوسروں کو خدا تک پہنچا رہا ہے, سبحان اللہ. تصوف کے نام پر سب جہالت ہے, جسے بنیادی چیزیں نہیں پتا سلوک کی اور تصوف کی اس کی, وہ بھی شیخ وقت بنا ہوئے. حیران ہوتے ہیں کہ خود بھی گمراہ ہے, اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. کوئی نہ ملے تو یہ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جو اسے کہیں نہ کہیں پہنچائی کہ چھوڑے گا فلاح اور اچھائی, کہ نماز کو بہتر بنائے اور قرآن کریم کی تلاوت کرے, تھوڑی کرے لیکن سوچ سمجھ کے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے وہ کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کئی مرتبہ تہجد کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبانی جب قرآن پڑھتے تھے تو کوئی آیت کریمہ جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا تھا, اللہ کے انعامات کا ذکر ہوتا تھا, اس پہ شکر ادا نہ کریں, اور کوئی آیت ایسی نہیں گزرتی تھی جس میں اللہ کے جلال اور خوف کا ذکر ہو اور وہاں پہنچ کر اللہ کی پناہ نہ مانگے, استغفار نہ کرے. ہمارے بزرگوں میں شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ کی حالت یہی تھی, قرآن کریم کی تلاوت سنتے رہتے تھے اور جہاں آیت آئی جس میں اللہ کا جلال کا ذکر ہے رو پڑتے تھے, سجدہ کرتے تھے اللہ کو, کہ اللہ تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. اور جہاں خوشی کا ذکر آیا اللہ کے انعامات کا, خوش ہوتے تھے, ہنستے تھے کہ دیکھو اللہ کا کیا ہے انعام. یہ حالت تاری ہونی چاہیے, جہاں اللہ کے شکر کی کیفیت ہے شکر کرے, جہاں اللہ سے پناہ مانگنے کی بات ہے پناہ مانگے, جہاں جہنم ہے اس پہ پناہ مانگے. دو چار آیات ایک رکوع پڑھا, غور کیا, اللہ کا شکر کرے اور اللہ سے معافی مانگے اور نماز ٹھیک کرے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف لے جانے میں سنت کے مطابق. یہ وہ چیزیں جو کتاب و سنت سے خود ثابت, جس کے لیے دلیل کی بھی ضرورت نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قم اللیل الا قلیلا, رات بھر اللہ کے حضور میں کھڑے رہیے, اچھا تھوڑا سا وقت کم کر لیجئے, سونے کو دے دیجئے, اچھا آپ آدھی رات کو کھڑے رہیں, اچھا اس سے بھی کم کر دیں. ورتل القرآن ترتیلا, اور رات کو تلاوت کریں. وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا, اور جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو بہت مناسب طریقے پہ برتا دیں, پرواہ نہ کریں, چپ رہیں. وَتَبَتِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ رکھیں. تنہائی کا ڈھونڈنا اس لیے نہیں ہے کہ مزوں کی تکمیل کی جائے, تنہائی کا ڈھونڈنا اس لیے ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا جائے. تنہائی اور تعطل میں فرق ہے. تنہا ہو جانا, کسی سے نہ ملنا, اگر اس سے مراد زندگی کا ساقط کرنا ہے تو غلط بات ہے, سب سے ملے, اور جو وقت باقی بچ جاتا ہے اس میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرے. یہ تنہائی مطلوب ہے خود شریعت میں بھی. اسی لیے اس جدیدیت نے وہ تباہی مچائی ہے, یہ سیلاب اتنی بری طرح آیا ہے کہ اب ہمارے ہاں تنہائی جو مطلوب ہے اور ہر حال میں لوگوں سے کٹ جانا جو مطلوب ہے, وہ مزوں کے لیے ہے, اللہ کے لیے نہیں. ایک ہی ڈرائنگ روم میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے, اور اس کے ذریعے گفتگو ہو رہی ہے, یا اللہ کیا مصیبت ہے، وہ بھی چپ ہے یہ بھی چپ ہے، اور اس کے ذریعے وہ ایک دوسرے کو میسیجنگ کر رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا. یہ تنہائیاں ان کاموں کے لیے مطلوب بن گئی ہیں. اس جدیدیت کا سب سے بڑا عذاب یہ آیا ہے کہ جتنے دیندار لوگ ہیں نا اس زمانے کے، جتنے یہ گمراہ ان سب کو دیکھو، یہ اس ماڈرن دور کے مطابق دین کو کاٹ رہے ہیں کہ کسی طرح خدا کا یہ دین اس میں قطر بیونت کریں، اس کو کاٹیں، اس کو ڈالیں جدید سانچے میں کہ جو ماڈرنزم ہے وہ اس دین کو قبول کر لے. الٹی مت ہے بھی، تم ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ خدا کے دین پر آؤ. اصل یہ ہے جو نہیں آتا ہم اس کے لیے دین میں ترمیم نہیں کر سکتے. یہ جتنے گمراہ آج کل کی جتنی گمراہیاں، ان سب میں یہ وصف مشترک ہے، یہ کامن چیز. آپ ذرا غور کریں کہ دین میں ہر دن نئی کینچی چلاؤ اور جو ماڈرنزم کہتا ہے اس کے مطابق دین، جو ماڈرنزم کہتا ہے اس کے مطابق دین. سیلاب ہے، جم کے کھڑا نہیں ہونا. کہتے ہیں ہمیں اپنے ساتھ بہا کر لے جاؤ، ہم تمہاری رو میں ہیں، اسی پانی میں ہم بھی بہہ رہے ہیں، ہمیں بہا لو، ہم کھڑا ہونا نہیں جانتے. کدھر گئے وہ خدا کے بندے جو جم کے کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے یہ یار جو چیز ہے نا یہ خدا کے دین میں نہیں ہے، دین کو مت استعمال کرو، گناہ ہے، گناہ سمجھ کے اللہ سے توبہ کرو، وہ ایک الگ بات ہے، مگر یہ نہ کرو کہ خدا کے دین کو ہی تبدیل کر دو. ان میں سب سے بڑا گروہ اب اگر دیکھنا ہو تو یہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے. اکثر و بیشتر گمراہوں کو انہوں نے جمع کر لیا، جو دین کو ادھر سے کاٹیں گے ادھر سے کاٹیں گے. پچھلے بھی مشرف نے بھی ایسے ہی کیا تھا، اس نے وہ لوگ جمع کر دیے تھے کہ قرآن جس چیز کو کہتا ہے وہ بھی ختم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتربصن بانفسہن، عورتیں اپنے آپ کو نکاح سے باز رکھیں، نکاح نہیں کریں گی ان حالتوں میں شوہر کا انتقال ہو گیا. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 14 شہر 10 چار مہینے 10 دن تک عورت عدت گزارے گی. یہ گمراہ جو مل بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ 4 مہینے 10 دن کا آخر مقصد کیا ہے؟ اچھا مقصد یہ ہے کہ یہ اطمینان ہو جائے کہ خاتون کے ہاں بچے کی ولادت نہیں ہے، اتنے دن عدت گزارے. انہوں نے کہا مشینیں آ گئی ہیں نئی نئی، اب اس پہ چیک کرا لو، تو اگر شوہر کا انتقال صبح ہوا ہے تو شام کو دوسرا نکاح کر لیں. اللہ نے 4 مہینے 10 دن کہا تھا، نہ وہ 9 ہو سکتے ہیں نہ وہ 11 ہو سکتے ہیں. اللہ نے جو بات کہہ دی ختم ہو گئی. اب یہ تجدید آئی کہ انہوں نے کہا مشین ہے چیک کر دیں گی، ڈاکٹر اجازت دے دے، بس ختم ہوئی بات. یعنی اس عورت کے احساسات، اس کے جذبات 4 مہینے 10 دن تک ایک بڑا پہلو ہے جسے اللہ ہی جانتا ہے کہ اتنی مدت میں کچھ نہ کچھ ریکوری ہو جائے گی. دل کو اگر شوہر سے محبت ہے تو اتنی مدت میں وہ محبت کا عکس کچھ دھیما پڑے گا، اتنی مدت کے بعد اگر وہ نکاح کر لے تو اس کے لیے مناسب ہے. اب اللہ کی بات اپنی جگہ پر رہ گئی، وہ ہفتے بعد شادی کرنا چاہے، 2 ہفتے بعد شادی کرنا چاہے. اور میڈیا اس سے بھی بدتر کردار ادا کر رہا ہے کہ ولیعوذ باللہ ولیعوذ باللہ یہ باتیں ہم تک پہنچتی ہیں اتنی کثرت سے کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے کہ 2 بچوں کی مائیں اب عشق اور محبت میں گرفتار ہو رہی ہیں. اے سبحان اللہ، بھلا بتاؤ یہ اور اسے دین کے مطابق پھر کرنا ہے، دین کے مطابق کرنا ہے. اس دین کی ضرورت ہی کیا ہے یار؟ آپ کو جان چھوڑو اس کی، سیدھی طرح قوم نہیں مانتے، جان چھوٹی. اس کی مصیبت ہی کیا ہے کہ اس دین کو بھی نبھانا. ایک خاتون آئیں تشریف لائیں تو ان کا لباس دیکھ کے بھی شرم آتی تھی کہ انہیں دین سے بہت محبت تھی، کس مدرسے میں کتنا چندہ دیا، صدقے کے پیسے دیے. یہاں بھی تشریف آوری ہوئی، تو کہنے لگی کہ اتنے فلاں سے بات کی فلاں سے بات کی فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا. ہمیں ایسے ہی ہوا, ہم نے کہا شادی شدہ ہیں؟ کہنے لگی جی میرے ماشاءاللہ سے 3 بچے ہیں. ہم نے کہا تو اپنے اپنے شوہر سے؟ نہیں یہ سارے میرے یونیورسٹی کے فرینڈس. تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں میری باتیں کرنے پہ؟ میں نے کہا نہیں, یہ حق تو آپ کے شوہر کا ہے, اعتراض کریں تو وہ کریں, مجھے اس سے کیا. تو فرمانے لگی بالکل جیسے بھائیوں سے کوئی آدمی بات کرتا ہے نا, تو یہ میری یونیورسٹی فرینڈس ہیں, میرے بھائی ہیں, میں ان سے ہمیشہ باتیں کرتی رہتی ہوں. تو میرا شوہر کبھی کبھی ناراض ہوتا ہے لیکن اب وہ ٹھیک ہو گیا. تو میں نے ان سے بڑے, میں نے کہا بی بی اس دین کی ضرورت ہی کیا ہے جو دین اتنی پابندیاں لگائے کہ فقہا اس پہ بحث کریں کہ عورت کی آواز پردہ ہے یا نہیں ہے, غیر سنے گا یا نہیں سنے گا. تو اس دین کی ضرورت ہی کیا ہے, ہم اس کی جان کیوں نہ چھوڑ دیں, ہم صاف کہیں کہ ہمارا اس مذہب اور دین سے کوئی واسطہ نہیں. بجائے اس کے اس دین میں اب گنجائشیں پیدا کرو, یہ بھی گنجائش یہ بھی گنجائش. یہ سارا ماڈرنزم ہے جو اپنے آپ کو مسلط کر رہا ہے بجائے اس کے کہ ان کی میں تبدیلی واقع ہو, خدا کے دین کو بدل دو. ہے کوئی تک عجیب بات, اپنی ماں سے محبت نہ ہو اور باپ سے اصرار کرے کہ بعد دوسری شادی کر لے. یہی چیزیں ہیں نا, یہ حال ہے. تو اس لیے جتنی نفسیاتی بیماریاں انسانوں میں پیدا ہوتی ہیں, گفتگو اللہ کے ان بندوں کا قرب جن پہ خدا نے حکمت ظاہر کی ہے, ان سے گفتگو, ان سے مشورہ, ان کے ساتھ رہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے قریب ہو جاؤ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ نے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دی. اسی لیے قرآن کہتا ہے ہمیں یوت الحکمہ, اور جسے اللہ نے حکمت عنایت کی فقط اوتی خیرن کثیرا, اللہ نے اسے بہت بہت خیر عنایت فرمائی. حضرت لقمان ان کی نبوت میں اختلاف ہے علیہ السلام, مگر اللہ نے جہاں حد درجہ ان کی تعریف فرمائی ہے, اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, اور ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی. جتنے شریعت کے احکامات تھے, جتنی شریعت مطہرہ ہے, کوئی چیز نہیں تھی جس کی حکمت, جس کا پازیٹو پہلو, جس کے متعلق گفتگو کرنا. یہ جو صوفی ہوتا ہے, یہ جو حکیم ہوتا ہے, یہ جو حکمت خدا نے اس پہ کھولی ہوتی ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جس پہ لوگوں کے دل کو مطمئن نہ کر سکے. یہ بنیادی فرق ہے مناظرے اور حکمت میں, کہ مناظرے میں دوسرے کی زبان بند کرنے کی فکر ہوتی ہے, اور صوفی حکیم وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے, خدا کے دین پہ جم جائے. یہ چیزیں ہوتی. اس لیے اللہ کا ذکر ہے پھر, اور اللہ کے ذکر میں یہ محمدی سلسلے کے بزرگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر دیکھو کتاب و سنت کو سب سے اچھا ذکر کون سا ہے, وہ کہتے ہیں کوئی کلمہ چن لو, لیکن اللہ کا وہ ذکر تمہاری زندگی میں غالب رہنا چاہیے. کوئی صوفی نہیں ملا اسے, کوئی ایسا آدمی نہیں ملا, پرواہ نہیں, وہ اپنے آپ کو اس معیار پہ لے آئے کہ اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنانا ہے, اللہ کی پاک کتاب کی تلاوت کرنی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنی ہے. کمال کی بات ان محمدیوں نے کی. یہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ایک جگہ کمال کی بات, انہوں نے کہا کہ تلاوت کرے اس تصور کے ساتھ کہ جس طرح میں اپنے استاد کو سبق سناتا تھا کہ میں پڑھ رہا ہوں ٹھیک یا غلط, اب اس سے اٹھ کر یہ تصور کرے کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں اور اللہ میری اس پاک کلام کو سن رہا ہے. انہوں نے کہا جب بھی تلاوت کرے یہ سوچے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں پہلے استاد سنتے تھے غلط صحیح کچھ بتاتے تھے اب اللہ سن رہا ہے. اور اس سے بھی بڑا درجہ یہ ان رائے پور والوں کو حاصل تھا. یہ نہیں ہے کہ اس لیے تعریف کر رہے ہیں کہ سلسلہ اور یہ وہ, یہ نہیں ہے. انصاف کی بات کرنی چاہیے. اللہ نے فرمایا لا تقولوا علی اللہ الا الحق, اور اللہ کے معاملے میں سچی بات کے علاوہ کچھ نہ کہنا, یہ اعلی, بس اس کے بعد کوئی مقام اور نہیں ہے. انہوں نے کہا قرآن پاک کی تلاوت اس طرح کرے کہ اللہ خود اس کے وجود سے پڑھ رہا ہے. سمجھنا بھی دشوار ہے, اس مقام تک پہنچنا تو دور کی بات ہے. انہوں نے کہا بالکل ایسے سمجھے جیسے اس درخت سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز آئی تھی نا کہ اننی ان اللہ, میں اللہ ہوں. تو درخت بظاہر تھا لیکن حقیقت میں آواز عالم غیب کی تھی. اس طرح پڑھے کہ اس کا جسم پورے کا پورا اس رنگ میں ڈھنگ جائے کہ اللہ میرا جسم پوری زبان بن گیا ہے اور میرا جسم پوری زبان بن کے اللہ اس کو اپنے کلام کو خود پڑھ رہا. مگر یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں پہنچ کے پھر انسان چپ ہو جاتا ہے, بس پھر چپ ہی رہتی. قرآن, نماز کا اچھا ہونا, اور ایک چیز ہو, تیسری چیز اللہ کا ذکر. اللہ کے ذکر میں کوئی جملہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اسے پڑھتا ہے. وسبح بحمد ربک حین تقوم, اور جب تم کھڑے ہو تو سبحان اللہ کی تعریف کرو ایسی جس میں حمد اور تسبیح دونوں ملی ہوئی ہوں. کھڑے ہو بیٹھے ہوئے سے اٹھو, لیٹے ہوئے سوئے ہوئے اٹھے تو پہلا جملہ سبحان اللہ و بحمدہ. کسی بھی مقام پہ زندگی کے کوئی ایک جملہ خدا کے ذکر میں سے چن لے, سارے تو پڑھنا بڑا دشوار ہے. اس لیے خدا کی یاد, شیخ اگر اتنا قوی ہو نا خود تو اس کی روحانیت سے بھی بات بنتی, اس کی تلقین سے بھی بات بنتی ہے. مگر اب وہ لوگ کہاں. حضرت شیخ نے لکھا ماں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ سیاسی سفر اور کانگریس اور مسلم لیگ اور سیاسی جمیلے. تو ایک دن میں نے تنہائی میں عرض کیا کہ حضرت وہ جس کام پہ آپ کو گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ لگا کے گئے تھے, تزکیہ اور احسان مراد تھی اللہ اللہ اور ذکر, اس کی طرف بھی آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ تو حضرت رحمۃ اللہ چپ ہو گئے. اور پھر اس کے بعد جب بھی آئے سفر سے, کبھی بھی آئے میرے پاس, تو دو چار خط نکال کر دکھائے کہ کسی مرید نے لکھا ہے کہ میں 80,000 مرتبہ اللہ کو یاد کرتا ہوں, 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں, یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں, ہر مرتبہ مجھے دکھاتے رہے. مطلب یہ تھا کہ تمہارے سوال کا جواب ہے کہ لوگ اللہ اللہ کرنے والے بھی ہیں. اس لیے اللہ کا ذکر بہت سی چیزیں, جو چیز کتاب و سنت سے, بس کسی چکر میں نہ پڑے. یہ تیسری چیز ہے. چکر سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں ملتا نا, دل نہیں لگتا کہیں بھی, نہ صحیح نماز کو بہتر کرنا, قرآن کی تلاوت, جہاں سجدے, جہاں اللہ کا جلال, اس کا روب, جہنم رو دینا, اللہ سے پناہ مانگنا, اور جہاں خوشی اور جنت اور ان چیزوں کا ذکر, اللہ سے تمنا کا اظہار کہ اللہ میں یہ بھی چاہتا. ایسے گمراہ صوفی ہمارے زمانے میں ہو گئے ہیں کہ ان گمراہوں کو اگر کوئی نہیں جانتا تو اسے تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی. ایسے بدبخت ہیں, ان کے بارے میں آدمی کیا گالی دے انہیں, جو کہتے ہیں ہمیں جنت کی پرواہ نہیں, جہنم کا خوف نہیں, ہمیں تو اللہ چاہیے. اے سبحان اللہ, تم ایک بڑی گاڑی کے بغیر نہیں رہ سکتے, اور تمہارے مرید دنیا کمانے کا طریقہ تم نے بنا رکھا ہے, اور تمہیں جنت بھی نہیں چاہیے اور تمہیں جہنم سے پناہ بھی نہیں چاہیے. کیا بات ہے بے نیازی کی. ولیعوذ باللہ, فیصل آباد کے ایک آدمی, بڑا نعرے, بڑی پبلک نے شور مچایا اس پہ کہ اللہ اللہ شیخ اس مقام کے ہیں, کہ فرمایا جنت اور جہنم سے بھی گزرو اور اللہ تک پہنچو. ہے بدبخت, شرم نہیں آتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو مانگ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں تم اس سے بھی کوئی یعنی مطلب یہ کہ نبوت کوئی چیز نہیں، سب گمراہی کی بات ہے. تیسرا کام نماز اور تلاوت کے بعد بس اللہ کا ذکر، کوئی جملہ چنیے. سب سے اچھا جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الذکر، سب سے اچھا ذکر لا الہ الا اللہ. بس کلمہ طیبہ کو پڑھتا رہے، سو، دس، بیس، پچاس، سو کے بعد پھر محمد رسول اللہ بھی کہے، یہ پڑھتا رہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دس دس ہزار مرتبہ روزانہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں. یہ وہ حکمت تھی کہ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ سب کو ایک جیسا سلوک طے نہیں کرواتے تھے، کسی کو کوئی، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ. ایک آدمی حاضر ہوا ہے، ایک صاحب، اور عرض کیا کہ حضرت یہ، حضرت نے فرمایا یقین کی کیفیت کا کیا حال ہے؟ اس کا حضرت الحمدللہ یقین تو بالکل موجود ہے. فرمایا کوئی ذکر کی ضرورت نہیں، نماز پڑھا کرو اور تلاوت کیا کرو، بس تمہاری ترقی اسی میں. یہ وہ چیز کہ ذکر میں کوئی جملہ لا الہ الا اللہ بس پڑھتا رہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ مقرر فرمایا تھا 10,000، کہ 10,000 مرتبہ روزانہ کلمہ طیبہ پڑھو، بہت بس اللہ ہی کی توفیق ہے جسے ملے. مگر اب بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ 10,000 مرتبہ پڑھتے ہیں، اب جی چاہتا ہے اسے 15 کر دیں، 20 کر دیں. ہم نے کہا نہیں، بس یہ کافی ہے یار، 10. حضرت نے ایک چیز مقرر فرما دی تھی، بس ٹھیک. اور چوتھی چیز وہ کہ جس شخص کو دنیا سے بے رغبتی ہو، ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہوں. دنیا ایک جملے میں سمجھنی چاہیے کہ دنیا جس کی ضرورت ہو، منزل نہ ہو. بس جتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا اللہ کو یاد کرنے والے، دنیا، پیسہ، مال، گاڑی، سب چیزیں ضرورت کے درجے میں رہتی ہیں، مطلوب نہیں ہوتی. جب کسی شخص میں ایسی چیز آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القیہ الیہ الحکمہ، اللہ کی طرف سے حکمت اس کو دی جاتی ہے، اس کی گفتگو اتنی پر تاثیر، پر مغز ہوتی ہے، فرمایا اس کے قریب چلے جانا. یہ چوتھی چیز کہ اگر اپنے زمانے میں کچھ لوگ ایسے مل جائیں تو ان کی قربت. اور پانچویں چیز حلال کا رزق، بس یہ کافی ہے. رزق حلال سے جو برکات آتی ہیں، اور وہ آدمی مر جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اور کبھی پتہ بھی اسے چلتا ہے، لیکن اس کی اگلی نسلیں جو اس رزق حلال کی برکات پاتی ہیں نا، یہ اللہ ہی جانتا ہے. حلال کا رزق، اپنی اولاد کو کھلانا، خود کھانا، یہ خدا کے بہت بڑے انعامات میں سے ہے، کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. یہ رزق حلال جو ہے، اس سے پلے ہوئے اور اس کے بڑھے ہوئے لوگ امتوں کی تقدیریں بدل دیتے ہیں، قوم کی تقدیر بدل دیتے ہیں. اس لیے کہ اس پاک خوراک سے پاک خون پیدا ہوتا ہے، اس پاک خون نے سارے جسم میں دوڑنا ہے. نتیجہ یہ کہ وہ حلال کا رزق اس کی اولاد کی، اس کی صحیح چیز کی طرف رہنمائی کرے گا. کتنے ہی لوگ دیکھیں نماز نہیں، روزہ نہیں، لیکن رزق میں صحیح اہتمام کہ ایک پائی حرام کی میرے رزق میں شامل نہ ہو، اللہ نے اس کا کریڈٹ انہیں دیا. یہ نہیں ہے کہ خدا نے چھوڑ دیا، ان کی کوتاہیوں سمیت اللہ نے حلال کا جو رزق تھا نا، اس میں ایسی برکت دی کہ جب ان کے گرد و پیش کی پوری سوسائٹی حرام میں مبتلا تھی، اس کو ایک چیز نے باندھے رکھا اور وہ حلال کا رزق ہے. یہ خود سوچتا ہے کہ یا اللہ، اتنی بےہودہ فضا میں میں کیسے محفوظ رہا؟ پتا چلا حلال کا رزق ہے جس نے تمہیں باندھ دیا، اسے خود پتا نہیں چلتا. یہ بڑی حکمت کی بات. کبھی بھی حرام کے قریب نہ جائے، اپنی اولاد کو بھی خود بھی. حلال کا رزق نہیں شیخ کوئی، نہیں جی چاہتی طبیعت نہیں چاہتی بیعت کرے، کوئی ملتا بھی نہیں ہے، ٹھیک، لیکن اس کا کوئی متبادل بھی تو ہوگا. یہ متبادل ہے اس کا، اپنی نماز کو صحیح کرنا، نفل پڑھنا، خدا کے سامنے پیش کرنا. جتنی خدا کی حضوریاں ہیں سب خیالی ہیں، حقیقی چیز جو اللہ کے سامنے بندے کو کھڑا کرتی ہے وہ نماز. سارے حجابات آہستہ آہستہ دور ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں. نماز میں ترقی چاہیے، اور پھر تلاوت میں، اور تلاوت کو ورز کیا ہے کہ ایسے کرنا چاہیے، پھر اللہ کا ذکر، پھر رزق حلال، اور ان چاروں چیزوں کے بعد پھر کسی ایسے اچھے آدمی کی صحبت ہے جس پہ اللہ نے زہد کی وجہ سے حکمت کے دروازے کھول دیے ہوں، اور سمجھ آتا ہو کہ اس شخص پر اللہ نے خاص کرم فرمایا ہے کہ دین کی جتنی بھی توجیہات اور جتنی بھی چیزیں ہیں خدا نے اس شخص کو بتا دی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق